الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہم اغسل خطایایا بماء الثلج والبرد، اے اللہ میرے خطاؤں کو اور میرے گناہوں کو دھو دیجئے برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے، بماء الثلج والبرد، برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے. فرمایا کہ ونقی قلبی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اور میرے دل کو گناہوں سے ایسا پاک صاف اور اجلا فرما دیجئے کہ جیسے سفید کپڑے سے میل کچیل کو دور کیا جاتا ہے. اور آگے فرمایا کہ وباعد بینی وبین خطایایا، باعد بینی وبین خطایایا، میرے اور میری خطا اور گناہوں کے درمیان اتنا بعد اور اتنا فاصلہ فرما، کما باعدت بین المشرق والمغرب، کہ جیسے کہ فاصلہ ہے مشرق اور مغرب کے درمیان میں. میرے مرشد نے جب یہ حدیث شریف پڑھائی تو فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی خدمت میں میرے شیخ نے 17 برس گزارے تھے، اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ میرا جو درد دل ہے یہ خودرو پودے کی طرح نہیں ہے. خودرو پودا کہتے ہیں جو خود بخود نکل آئے، اس میں اکثر جھاڑیاں ہوتی ہیں یا کسی کام ہماری سمجھ میں اس کا کام نہیں آتا. اور ایک وہ پودا ہوتا ہے کہ جو مالی کے ہاتھ سے اور اس کے دست سے، اس میں اس کی دستکاری ہوتی ہے، لہذا وہ اپنے ہاتھ سے جو پودا لگاتا ہے پھر اس کی تربیت، اس کی نشو نما، اس کے کھاد، اس کے پانی اور اس کی کٹائی، ایک ایک چیز بتاتی ہے کہ دیکھو یہ مالک کے ہاتھ سے نکلا ہے، اس کا کوئی مالی اور اس کا کوئی باغبان ہے. دادا فرماتے ہیں کہ ایسے ہی جو درد دل ہے، اگر وہ درد دل صحبت اہل اللہ سے پیدا ہو تو وہ جو درد ہوتا ہے وہ درد دل کامل ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، اکمل ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، متعدی ہوتا ہے، یعنی خود بھی وہ درد صاحب درد ہوتا ہے بلکہ اپنے اس درد کو منتقل بھی کرتا ہے، یہ متعدی کہلاتا ہے. درد لازم تو یہ ہے کہ خود صاحب درد ہو، اور درد متعدی یہ کہ خود بھی صاحب درد ہے اور اپنے اس درد کو منتقل بھی کر دیتا ہے. کیونکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو صاحب درد تو ہیں لیکن ان کا درد جو ہے وہ لازم ہے، خود صاحب درد ہے، بنا نہیں سکتے. اور بعض صاحب درد ایسے ہوتے ہیں جو خود تڑپتے بھی ہیں، تڑپاتے بھی ہیں. جیسا میرے مرشد فرماتے ہیں، میں نے اپنے شیر کو خطاب کر کے شیر کہا کہ آہ من آہ من پروردائے آہ شماست، کہ میرے شیخ یہ جو میری آہ ہے، یہ جو میرا نالہ ہے، یہ خود رو نہیں ہے بلکہ آپ کے آہو نالے سے اس نے پرورش پائی ہے، پروردائے آپ کے آہو نالہ کا. اور درد من پروردائے درد شماست، اے میرے شیخ، اے میرے مرشد، میرا جو یہ درد ہے یہ خود اپنا طرف سے نہیں نکلا بلکہ آپ کے درد کا پروردہ ہے، تربیت پا چکا ہے. اس لیے میرے شیخ اپنے شیخ کی باتیں سنایا کرتے ہیں. اور اس لیے بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ صاحب یہ اللہ رسول کی باتیں نہیں سناتے، شیخ کی باتیں بتاتے ہیں. دیکھو یہ تقوی کا حیضہ ہوتا ہے، حیضہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سب باتیں ہیں، قرآن پاک، حدیث پاک، یہ جو نقل کی جا رہی ہیں، یہ سب وہی ہیں کہ اس سے ہٹ کر ہے جی؟ اتنے دن سے باتیں سن رہے ہیں، تو کیا یہ ہمارے شیخ کی باتیں؟ کہ نہیں، اس اللہ تعالیٰ کی نہیں، کوئی اور خدا کی بندگی سکھائی جا رہی ہے، یا اس رسول کی نہیں، کسی اور رسول کی، یا کچھ نہیں، ہمارے شیخ کو پوچھو، اس کو پوچھو جا کر. عجیب بیوقوفی کا حیضہ ہے یہ، حماقت. اللہ تعالیٰ اس حماقت سے بچائے، عقل سلیم عطا فرمائے. اب رہی بات کہ بھائی اس شیخ کا نام کیوں لیتے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جس سے سیکھتا ہے اسی کا تو نام لیتا ہے. اب دیکھیں نا، آپ احادیث مبارکہ کی کتابیں آپ دیکھیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے احادیث مبارکہ نقل کی. اب وہ فرماتے ہیں کہ سمیعتو یا اخبرانی یا امبانی وغیرہ وغیرہ، یہ الفاظ نقل کرتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے استاد سے. پھر وہ بتاتے وہ انہوں نے میرے اپنے استاد سے، اس کے استاد سے، کرتے کرتے سلسلہ صحابی تک اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے. تو ہم نے تو براہ راست جس سے سنا، پہلے انسان اسی کا نام لے گا نا بھائی، پہلے تو اپنے شیخ کا ذکر کرے گا کہ جی ہم نے اس سے سنا، پھر اس سے جو بات ہے وہ یہ بات دیکھے کہ بات کیا ہے. اصل میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ کیڑا نکالنا ہے، چونکہ کیڑے ہیں نہیں اس لیے وہ پہلے ڈالنے پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت فہم عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو راستہ ہے یہ فہم کا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کا راستہ ہے. اور فہم اور عقل سے یہ راستہ طے نہیں ہوتا، بلکہ محبت اور ادب سے راستہ طے ہوتا ہے میرے دوستو. اور اللہ تعالیٰ کا جب فضل ہوتا ہے، پھر ہماری عقل میں اور ہمارے فہم میں نور داخل فرماتے ہیں، پھر اس نور سے راستہ طے ہوتا ہے. اس لیے فہم و عقل نعمت ہے، کب؟ جب وہ نور کے ساتھ ممزوج ہو، ملی بھی ہو. ورنہ اپنی عقل پرستی میں لگے گا تو پھر اور خدا سے دور ہوتا چلا جائے گا. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جیسے بعض لوگ ہیں تو خدا سے دور دور، شعر ہے میرے مرشد کا، ہے تو خدا سے دور دور لیکن زباں پہ ہے ضرور، ہے تو خدا سے دور دور لیکن زباں پہ ہے ضرور دعوی علم فلکیات اور دعوی علم ارضیات. یعنی زمین اور آسمان کے قلابے ملانے اور باتیں ہیں لیکن اللہ سے دور ہے. خیر، میرے مرشد نے فرمایا کہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ، لہٰذا میں نے جو شیخ کی تربیت اٹھائی ہے تو میں تو اپنے مرشد کی بات نقل کروں گا جس سے سیکھا ہے. اپنے استاد کو بتاتا ہے نا بھائی، کیا استاد سے سیکھا. لہٰذا میرے مرشد نے یہ حدیث شریف جب پڑھائی تو فرمایا کہ دیکھو، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت کے خلیفہ، اور میرے شیخ کے شیخ بھی، وہ بھی خلیفہ، دونوں پیر بھائی. تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آیا کرتے تھے، کیونکہ شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جونپور کی شاہی مسجد میں پڑھایا تھا، اور ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جونپور کے رہنے والے تھے. ایک مرتبہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا، بخاری شریف کا درس ہو رہا تھا، تو انہوں نے حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ پوچھا کہ حضرت ایک بات ذرا سمجھنی تھی، آپ ذرا سمجھا دیجیے. پچھلے دین کے سوال پوچھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پوچھے کہ بھائی صاحب یہ اس بات ہے، ذرا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو سمجھا دیجیے. یہ نہیں کہ ہماری عقل میں اترتی نہیں ہے. صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سمجھنے کی چیز ہے ہر چیز. اور میرے دوستوں میں ایک بات بتایا کرتا ہوں، دیکھو سمجھنے کے لیے ایک عمر ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کسی عالم کے پاس آپ سوال لے کر جائیں، وہ آپ سے پوچھے بھائی آپ کیا کرتے ہیں، کیا کام ہے، کچھ باتیں کرے گا، پھر کہے گا بھائی صاحب یہ ابھی میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا. اس کے سمجھنے کے لیے ذرا کچھ تھوڑا سا مقدمے کی ضرورت ہے. ایک آدمی مکینک کے پاس جاتا ہے، اب وہ مکینک پہلے دن اس سے جھاڑو لگواتا ہے، بھائی آئے ہم آپ سے مکینک ہی سیکھنے، ہمیں ذرا ٹانکا لگانا تو سکھاؤ، ہمیں جڑاؤ بنانا سکھاؤ. کہا بیٹا لاؤ ذرا پانی لے کے آنا. کہا پانی کیوں منگوا رہے ہیں؟ کہ پانی ڈال کے سکھائیں گے. کہا نہیں، پہلے استاد کی خدمت کرو، دیکھو میری جوتی میلی ہو رہی ہے، اس کو صاف کرو. استاد جی یہ کیا کر رہے ہو، ہم جو ہے وہ ٹانکا اور یہ سب سیکھنے آئے ہیں. کہا بیٹا ملے گا، سب ملے گا، جاؤ چائے لے کر آؤ. اب چائے پہ لگایا ہوا ہے، اب جوتی پہ لگایا ہوا ہے، اب اس پہ لگایا ہوا ہے، کچھ دن تک رگڑے چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں مخلص ہے کہ نہیں ہے. اب ایک استاد، ایک شاگرد ہے، اب وہ لگا ہوا ہے، کہے جو استاد کہے گا وہ کریں گے. استاد کہتا ہے چل آ جا، ایک دن کہتا ہے چل بیٹھ جا، کہتے ہیں ایسے ٹانکا لگاتے ہیں، فلاں چیز ایسے کرتے ہیں. اچھا استاد بڑی مہربانی. اور وہ جو دن رات لگا ہوا ہے، کہا بیٹا ابھی تجھے بھی سکھاتے ہیں، چل ادھر جا کے بیٹھ. اور وہ دیکھتا ہے، شاگرد دیکھتا ہے کہ استاد خاموش بیٹھا ہوا ہے، ادب، ایک ایک چیز استاد کی خیال اور سب چیز. پہلے اس کو اوزار سکھاتا ہے کہ بیٹا چھ نمبر کا پانا لاؤ، دس نمبر کا پانا لاؤ، رینج پانا لے کر آؤ، اور یہ والا لے کر آؤ، وہ لے کر آؤ، سب سیٹنگ رکھو. پہلے وہ اس کی پہچان کراتا ہے. میکینک جو ہے وہ نٹ بولٹ سے کھولنے سے پہلے، انجن کھلوانے سے پہلے وہ پانوں کی پہچان کراتا ہے. آٹھ نمبر کا پانا، دس نمبر کا پانا، پھر پانوں میں بھی قسمیں ہیں. وہ تمام پانوں کی قسمیں وہ رٹاتا ہے کہ دیکھ بیٹا یہ یہ ہے، وہ ہے فلاں، وہ لمبا پانا اور لینج پانا، پتہ نہیں کیا کیا وہ سب پڑھاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے آج تجھے سکھاؤں. کہتا ہے استاد جی آپ کو دیکھتے دیکھتے مجھے بہت کچھ آ گیا. اچھا بڑا ہوشیار ہے تو. استاد جی آپ کی نقل کرتے. چل کہتا ہے اچھا چل میں تجھے گر کی بات اب سکھا دوں. وہ کس چیز کب ملتا ہے؟ وہ خدمت پر ملتا ہے میرے دوست، ادب پر ملتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما چھوٹے تھے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری جو ماں ہیں وہ ان کی خالہ تھی. ایک دن یہ خالہ کے گھر پہ آ کے رکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری کا دن تھا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر. اور یہ اس لیے رکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات دیکھنا چاہتے تھے. عمر آٹھ دس برس کے قریب کچھ تھی، چھوٹی عمر تھی. رات کو آپ اٹھے اور خود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خالہ سے پوچھا وہ لڑکا سو گیا. فرماتے ہیں کہ میں سب سن رہا تھا باتیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھے استنجا فرمانے کے لیے، استنجا فرما کر جب واپس آئے تو دیکھا وضو کا لوٹا تیار رکھا ہوا اور مسواک تیار رکھی ہوئی. تو آپ نے پوچھا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ کس نے کیا بھائی؟ کہا یہ عبداللہ نے کیا ہے. آپ خوش ہو گئے، خوش ہو کر کے دعا دی کہ اللہ اس کو تفسیر کا علم عطا فرما. تو میرے مرشد اس بات کو سنا کر فرماتے ہیں دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے. ایک ہے دعا کا کروانا اور ایک ہے دعا کا لینا. ایک واقعہ اور سنایا. فرمایا کہ شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ ایک نقشبندی بزرگ گزرے، بہت صاحب نسبت تھے، بڑے درجے کے ولی اللہ میں شمار ان کا. تو ان کے ایک مرید تھے، نام تو ان کا امت شاید ہی جانتی ہو، لیکن مشہور جو ہیں وہ بھیکے شاہ کے نام سے. ایک مرتبہ شیخ نے، شیخ کے عاشق اتنے تھے اور گھر کی ضرورت اور ہر چیز کا خیال اتنا رکھتے تھے کہ ایک مرتبہ شیخ کی دعوت تھی، حضرت نے فرمایا تقریباً 20 میل پر، وہاں پر ان کو بھی کھانا تھا، شیخ نے کھانا کھایا، انہوں نے اپنا کھانا رکھ لیا. پھر جب شیخ سو گئے وہ کھانا لے کر پیدل واپس آئے شیخ کے گھر، وہ کھانا گھر میں دیا، پھر واپس پیدل چلے گئے، خود بھوکے رہے. وہ خبر تھی شیخ کے گھر میں فاقہ ہے. فرمایا ایسی محنت کی. اب شیخ نے ایک مرتبہ کسی بات پر ناراض ہو کر ان کو خانقاہ سے نکال دیا. تھے عاشق، خانقاہ سے تو نکل گئے لیکن روتے تھے، تڑپتے تھے کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، میرے شیخ کے دل میں میری محبت ڈال دیجئے، ڈر نہیں چھوڑا. لیکن دنوں برسات کا زمانہ آیا تو حضرت کی گھر والی نے کہا کہ ارے بھائی برسات ہے, چھت ٹپک رہی ہے اور ذرا چھت بنانی ہے, کسی آدمی کو بھیج دو. وہ کہا بلاؤ اپنے وہ دیوانے کو بھیجو. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ تو نہیں ہے, اس کو تو میں نے خانقاہ سے نکال دیا. تو میرے شیخ نے جب یہ واقعہ سنایا تو فرمایا کہ گھر والی نے کہا ایک تو آدمی کام کا تھا اس کو بھی نکال دیا. دیکھو ایسی خدمت کرے کہ پتا چلے. شیخ نے فرمایا میں نے نکلوایا ہے, میں نے نکالا ہے نا, تم کسی کو بھیج کے بلوا لو, وہ جائے گا نہیں یہیں کہیں ہوگا. شیخ کو بھی اعتماد تھا. حضرت نے فرمایا ایک مرتبہ واقعہ سنا کر یہ بھی فرمایا, فرمایا سارے تو عرش پر چڑھے ہوتے ہیں, چھت بنانا کوئی نہیں جانتا. پتا چلا خدمت بھی ایک فن ہے, یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. اور اگر خدمت کرے گا تو پھر یہ عالم ہوگا, ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. یہ ایک محاورہ ہے کہ ناچنا آتا نہیں ہے, کہنے جی آنگن جو ہے نا اوپر نیچے بنا ہوا ہے, اصل میں آتا نہیں ہے. او جی اصل میں یہ ہوا تھا, اصل میں وہ ہوا تھا. بچے کو بھیج کر گھر والی نے, حضرت کی گھر والی نے بچہ بھیجا اور بلوا لیا. میرے مرشد فرماتے ہیں ان کا تو عالم تھا, وہ تیار بیٹھے تھے. میرے شیخ کا شعر ہے کہ جو خود ہی آئے ان کی جانب سے پیام الفت دل حزی کو, جو خود ہی آئے ان کی جانب سے پیام الفت دل حزی کو, تو کیوں نہ زخم جگر سے بہ کر لہو کرے رخ تیری زمین کا. منتظر تھے, پہنچ گئے فوراً. اب چھت بنا رہے ہیں, 12 بجے کا وقت ہوا, شیخ کھانا کھانے کے لیے گھر میں آئے. اب وہ سہن میں کھانا کھا رہے ہیں, ادھر مرید چھت پر آ رہے ہیں. 6 مہینے گزر گئے تھے اس مجاہدے کے اندر, بھٹی میں شیخ ڈال رہے تھے. اب اس کے بعد شیخ کھانا کھا رہے ہیں, وہ مرید اوپر ہے, وہ کنکھیوں سے دیکھ رہا ہے, کام بھی کر رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے. اور ادھر شیخ کا بھی عالم ہے کہ کھانا بھی کھا رہے ہیں, اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. آگ ہے دونوں طرف برابر لگی ہوئی, اللہ تعالی کی محبت میں دونوں کے دل جل رہے ہیں. یوں تو نظر, خواجہ صاحب فرماتے ہیں یوں تو نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی, یوں تو نظر مجھ پر ڈالی جائے گی, یوں تو نظر مجھ پر ڈالی جائے گی, اور جب میں دیکھوں گا تو ہٹا لی جائے گی. خواجہ صاحب فرماتے کہ حکیم الامت, میں ادھر ادھر دیکھتا تو مجھے دیکھتے تھے, اور جب میں دیکھتا تو تم نہیں دیکھتے تھے. کیا ادا ہے دیکھیے, ادا عشق محبت ہے کہ نہیں جناب. اب شیخ دیکھ رہے ہیں, شیخ دیکھ رہے ہیں, مرید نظریں چرا رہا ہے, مرید دیکھ رہا ہے, شیخ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. تجاہل عارفانہ اس کا نام ہے. بس میرے مرشد نے فرمایا, ادھر شیخ نے دیکھا, ادھر مرید کی نظر پڑی, دونوں کی نظریں ٹکرائیں. شیخ کے دل میں محبت نے جوش مارا اور نوالا ہاتھ میں تھا, نوالا بڑھایا اور فرمایا لے بھیک. بس میرے مرشد فرماتے کہ وہ وہیں سے کود پڑے, سیڑھی کا بھی انتظار نہیں کیا, چھت سے چھلانگ مار دی اور فوراً لپک کر وہ نوالا منہ میں رکھا. بس میرے مرشد فرماتے وہ نوالا منہ میں رکھنا تھا, شیخ کی جو نسبت ہے اس کے دل میں منتقل ہو گئی. پر بعض لوگوں کو اشکال کہتے ہیں کہ صاحب کوئی ایک نوالا ہمیں بھی دے دو ایسے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں یہ اصل میں نوالے کا صرف کمال نہیں ہے, اس نوالے کے پیچھے جو محنت ہے, وہ جو مجاہدہ ہے نا, اصل وہ چیز ہے. ورنہ شیخ کے دسترخوان پر کھانا وہ کمال نہیں ہے, کھائے گا لیکن وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا. دادا حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کا دسترخوان تھا, دسترخوان کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر میزبان کوئی خاص چیز مہمان کے لیے, کسی خاص مہمان کے لیے رکھے کہ یہ آپ کے لیے ہے, تو وہ کسی اور مہمان کے لیے کھانا جائز نہیں ہے. یہ ادب ہے دسترخوان کا. کسی مہمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کھانے پہ دوسرے آدمی کو بلا لے. جس چیز کو میزبان نے اس کے لیے خاص کر دیا, اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے یہ فلاں کو دے دے. کہ جی آپ لے لیجیے، ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کھانے کا وہ مالک نہیں بناتا، بلکہ کھانا کھانے کے لیے دیتا ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ ہم جب کسی کے دعوت میں جاتے ہیں تو ہم کھانے کے مالک نہیں ہوتے، بلکہ کھانا کھانے کی اجازت ہوتی ہے ہمیں. لہذا جو کھانا لے جانا ہے پیٹ میں رکھ کے لے جائے، تھیلی میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ بھی بڑی خاص بات ہے. لوگ بڑی صفائی جانتے، تھیلی میں ساتھ ساتھ بوٹیاں بھی جا رہی ہوتی ہیں، بڑے ہاتھ کی صفائی ہے ان کی. اور پھر ہم لوگوں کا مزاج دسترخوان میں بیٹھے آؤ، ہاں تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، یہ جائز نہیں ہے. اب وہ اور پھر میزبان، ہاں اجازت ہے، ہاں اب وہ کیا بےچارہ شرم کے مارے منع کرے گا. اس لیے یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کسی کے مہمان تھے، مہمان نے حضرت کے لیے ملائی اور اس پر بادام بادام وہ رکھا، نیچے بیٹھو. اب جو ہے ایک دیہاتی جو ہے وہ دور دراز بیٹھا تھا، وہ بڑھ بڑھ کر ملائی پر ہاتھ مار رہا تھا. اب جب ایک دو تین دفعہ ایسا کیا تو جیسے اس نے ہاتھ بڑھایا حضرت پھلپوری نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت آپ کا تبرک کھا رہا ہوں. میں کہ سارا تبرک صرف ملائی اور بادام میں، یہ جو میں نے دال کھائی، کہا کیوں کھا رہے ہو؟ جب میزبان نے میرے لیے یہ رکھا ہے. کہا حضرت اس میں آپ کا ہاتھ لگائے. فرمایا میرا ہاتھ دال پر بھی لگائے، وہ تبرک سمجھ کے کیوں نہیں کھاتا؟ سارا تبرک تجھے اسی میں نظر آتا ہے. تو ایک صاحب نے بزرگ کے ساتھ عجیب معاملہ کیا، جوتی اٹھا کے لے گئے. کیوں؟ حضرت آپ کا تبرک تھا. چلا شیخ بیچارہ کسی ایسے غسل خانے میں گیا، بعض غسل خانے ایسے ہوتے ہیں کہ اوپر دیوار پہ کپڑے ڈالنے پڑتے ہیں، جاتے ہوئے تو میں ابھی بھی ہوتے ہیں. اب کپڑے شلوار ڈال کے ڈالی، مرید لے گیا. کیوں؟ حضرت تبرک چاہیے تھا، اولاد نہیں ہو رہی تھی. اگر تبرک کے طور پہ آپ کی شلوار پہن لوں تو شیخ کہے گا کہ تو تبرک شلوار کیا لے جائے گا، متبرک چیز ہی لے جا. جیسے ایک عورت تھی نا، اس نے منت مانگی، منت مانی کہ جب میں اگر میرے یہاں بیٹا ہوگا، اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو میں داتا دربار جاؤں گی، بھلے شاہ کے دربار جاؤں گی، بابا بھلے شاہ کیا. اب اس کے بعد وہ اللہ کی شان کی اولاد ہو گئی. اب اس نے شوہر کے پیچھے پڑ گئی کہ جانا ہے مجھے. شوہر نے سمجھایا بھائی یہ سب کیا وہ ہے، انہیں ضد، اب مجبور ہو گیا. اب شوہر بھی چلا، وہ معاہد قسم کا تھا، بزرگوں کے مزار پر جانا اور دعا کرنا وہاں پر، اور اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرنا اللہ آپ کا نیک بندہ ہے، آپ اس کے صدقے میں میری فلاح حاجت کو پوری فرما دیجیے، یہ بالکل جائز ہے. لیکن وہاں جا کر کے مانگنا، سجدے کرنا، یہ سب یہ فضولیات ہے میرے دوست. اور عقیدہ کی سب کچھ ہو جائے گا یہ بھی نہیں ہوگا، اللہ سے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، ہاں اس کے صدقے میں ہو جائے گا، یہ عقیدہ درست ہے. اب وہ شوہر تھا معاہد قسم کا تھا، دیہاتی لنگی باندھنے والا. اب وہ وہاں گئی عورت کے ساتھ، اب وہ شروع ہو گئی وہاں جا کے، وہ تو دیوانی تھی. اس نے کہا پتر دیتا بھلے شاہ دیتا، پتر دیتا بھلے شاہ دیتا، لگی بھی رٹ، پتر دیتا بھلے شاہ دیتا، مست. اب شوہر برداشت کرتا رہا، سنتا رہا سنتا رہا، آخر اس نے دھوتی اٹھا کر کہا اس نے کہا چھوٹا شاہ نہ ہوندا تو بھلے شاہ کتوں دیندا. کہہ رہے ظالم اگر یہ چھوٹے شاہ صاحب نہ ہوتے تو بھلے شاہ بھی کیا کرتے، یہ کہاں سے دیتے؟ جواب ایسے ہیں. تو میرے پیارے دوستو، اس لیے ایک کہ جی نوالا دے دیجئے تو کام بن جائے گا. میرے شیخ نے فرمایا ایسے نہیں، واقعی شیخ کی نظر سے کام بنے گا، لیکن تم ذرا مجاہدہ بھی تو اٹھاؤ گناہ سے بچنے کا، اپنے گناہوں کی معافی بھی تو مانگو. تو حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت یہ جو حدیث شریف میں آیا اللہم اغسل خطایا بما ثلجی والبردی کہ اللہ میرے گناہوں کو برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے دھو دیجیے. حضرت اس کی کیا معنی ہے؟ میرے مرشد فرماتے کہ جب حضرت کو کوئی بات معلوم نہ ہوتی اور وہ چاہتے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں، فرمایا کہ حضرت کا معمول تھا کہ مراقبہ میں ایسے چلے جاتے، تو حضرت تھوڑی دیر کے سر جھکایا، پھر سر اٹھا کر سر اٹھایا، آنکھ میں آنسو اور مسکراتے ہوئے فرمایا الحمدللہ جواب آ گیا. حضرت نے جو تقریر کی فرمایا کہ دیکھو جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ سے دو بات خاصیتیں پیدا ہوتی ہیں، دو چیزیں، ایک تو گناہ سے گرمی، بے چینی، بے سکونی ہوتی ہے، یہ گناہ کے لوازمات میں سے، کہ گھبراہٹیں، پریشانی، بے چینی اور گرمی، نا امیدیاں، اللہ تعالی سے نا امیدیاں پیدا ہوتی ہیں، مایوسیاں. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ دوسری چیز اندھیرے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ اب میں تو، میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، سب جوتے ہی پڑیں گے، عذاب جہنم میں جاؤں گا، یہ نا امیدیاں پیدا ہوتی ہیں. تو گناہ کی دو خاصیت، گرمی اور اندھیرے، حرارت اور ظلمت. یہ حضرت کے الفاظ اصل میں یہ تھے، حرارت اور ظلمت. فرمایا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ برف کے پانی سے دھوئیے، تو اس سے برف کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، لہذا اس گرمی کو دھونے کے لیے برف کے پانی کا استعارہ استعمال فرمایا، کہ گناہ کی جو گرمی کی خاصیت ہے وہ برف کے پانی سے دور ہو جائے، اور اولا جو ہوتا ہے وہ چمکدار ہوتا ہے، لہذا جو اندھیرے ہیں، جو اندھیرے وہ روشنی سے تبدیل ہو جائیں، اور جو گرمی ہے وہ ٹھنڈک سے تبدیل ہو جائے. یعنی اللہ تعالی کی یاد کہ اللہ تعالیٰ آپ برف کے پانی سے دھوئیے، یعنی وہ جو گناہوں کی نحوست کی جیسے جو گرمی ہے اس کو برودت سے تبدیل فرما دیجئے، اور جو اندھیرے ہیں، جو ظلمت ہے، اس کو نور سے اور روشنیوں سے تبدیل فرما دیجئے، تاکہ آپ کی رحمت اور مغفرت کی امید پیدا ہو جائے، اور ہم آپ کی رحمت اور مغفرت کے طلبگار بن جائیں. عجیب دیکھیے جواب ہے، یہ وہ علوم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو خاص عطا فرماتا ہے. پھر آگے فرمایا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا، کہ ہمارے گناہ دل کو، ہمارے قلوب کو، میرے دل کو ایسا پاک فرما، من الخطایا، خطاؤں سے، کما یونق الثوب الابیض من الدنس، جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے. آہ، میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھا کر کیا عجیب بات فرمائی، کیا کہ سفید کپڑا ہوتا ہے، اب سفید کپڑے پر جب ایک نقطہ بھی لگتا ہے، جب ایک نقطہ بھی لگتا ہے نا، تو اس سے بھی انسان کو بے چینی ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ جلدی سے اس کو دھونے کی فکر کرتا ہے. اور ایک ہوتے گیرج کے لڑکے کی پتلون، اس پہ روشنائی اور ڈال دو، اثر ہی نہیں ہوتا، اور دھوبی اسے دھوتا بھی نہیں لیتا اسے دھونے کے لیے، اور اثر ہی نہیں ہوتا، جتنی اور روشنائی کالک لگا دو پتہ ہی نہیں چلتا. تو ہمارا دل ایسا اجلا اور پاک اور صاف اور روشن ہو جائے کہ آپ کی نافرمانی کا ایک آشاریہ بھی ہمیں پتہ چل جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ میں زندگی گزاریں اور ڈھیٹ بنے اور بے شرمی بے حیائی کی وجہ سے گناہ پر توبہ بھی نہ کریں. لہذا جب آپ ہمارے دل کو پاک صاف اجلا فرما دیں گے، ہمارے دل میں آپ کی نافرمانی کا ایک آشاریہ محسوس ہوگا، تو پھر ہمیں توبہ کی توفیق ہوگی کہ ہم توبہ کریں، دل میں بے چینی شروع ہو جائیں گی فوراً، جیسے سفید کپڑے پر ذرہ سا بھی دھبا لگ جائے فوراً گھبراہٹ شروع ہو جاتی. سبحان اللہ، کیا عجیب دیکھیے تعبیرات، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر آگے فرمایا کہ اب دل بھی ایسا صاف ہو گیا، تو اب یوں کیجئے، کیونکہ جب انسان کیچڑ کے قریب رہے گا تو کیچڑ اچھل کے آتا رہے گا، کوئی گاڑی گزرے گی چھپا کیچڑ آ جائے گا، کوئی آدمی گزرے گا چھک مارا وہ گیا، کہیں سے پتھر آیا کیچڑ اڑ کے آ جائے گا، کپڑے خراب ہوں گے. لہذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دل بھی صاف ہو گیا، اب مانگو، باعد بینی و بین خطایا، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں بعد اور فاصلہ فرما دیجئے. کیسا فاصلہ؟ کما بعدتا بین المشرق والمغرب، ایسا فاصلہ جیسا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ. میں مرشد فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق مغرب استعمال فرمایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ کہ تعلق محال بالمحال ہے، یعنی مشرق مغرب سے، مغرب مشرق سے نہیں مل سکتا، مشرق مغرب سے نہیں ملے گا اور مغرب مشرق سے نہیں ملے گا. تو کیا مطلب؟ ہمارے اور گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیجئے کہ ہم گناہ سے نہ مل سکے اور گناہ ہم سے نہ مل سکے. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم تو گناہ کو چھوڑیں اور گناہ ہمیں نہ چھوڑے. کہا ٹھیک ہے، اگر تم ملہ بن گئے ہو تو کوئی بات نہیں، ہم بھی شرعی پردہ شروع کر دیں گے. سوچو تم نے ہمیں، ہم سے پیار کا وعدہ کیا، ٹھیک ہے تم مولوی بن گئے ہو تو دین تو اچھے اخلاق سکھاتا ہے اور سکھاتا ہے کہ اسے مسلمان کا دل مت دکھاؤ جو تم نے میرا دل دکھا ہے. مجھ سے وعدہ کیا ہے تو دل ٹوٹ جائے گا اور کل قیامت کے دن میں تمہارا گریبان پکڑوں گی. ایک صاحب کو کہا، ایک آنا شروع کیا تو اب کئی معشوقاؤں سے رابطے تھے، کہا ساری معشوقاؤں سے تو چھٹی ہو گئی، ایک نے یہ کہا کہ میں کل قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑوں گی کہ ملا نے مجھے دھوکہ دیا. میں نے کہا بالکل گھبراؤ مت، کوئی تمہارا گریبان نہیں پکڑ سکتی. سب اس لیے گریبان پکڑے گی کہ تم نے اس کا ناڑا نہیں کھولا. ایسے شیطان دھوکہ دیتا ہے، یعنی معشوق اب وہ دین کے رنگ میں، کہا اچھا ہم تمہاری، تم جیسے کہو گے ہم ویسے رہیں گے. کہا شرعی پردہ کرنا، وہاں بے فکر ہو شرعی پردہ کریں گے. شرعی پردہ چل رہا ہے مولوی صاحب کا بھی اور ان کا بھی، یہ مولوی بن گئے نا اور ان کا بھی، اور ٹیلی فون پہ لگے ہوئے، یہ شرعی پردہ ہے. تم بس میں آنا یا ٹیکسی میں چلیں گے، میں آگے تم پیچھے، میں تمہیں عید کی شاپنگ کرا دوں گا، یہ شرعی پردہ ہے ماشاء اللہ. ٹیلی فون سب چل رہی ہے باتیں ٹیلی فون پر، اور کہا کہ سب، وہ جو اتنی نیک لڑکی ہے، اتنی نیک لڑکی ہے، کیا بتائیں، ہم بھی نیک وہ بھی نیک، پتہ نہیں پھر پاپ کس کو بولتے ہیں، پاپی لوگ کون ہوتے ہیں پھر. اس لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ رہتا ہوں میں جہاں وہ فرشتوں کا نگر ہے، رہتا ہوں میں جہاں وہ فرشتوں کا نگر ہے، کوسوں کو انسان دکھائی نہیں دیتا. آئے سارے فرشتے بیٹھے ہوئے، ہم سبھی فرشتے ہیں، جس کو دیکھو فرشتہ، ہر آدمی ایسا کہ جیسے گناہ سے دھل کے نکلا ہے، عالم یہ گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، اور ہر آدمی دعویٰ ہے کہ فرشتے ہماری اس پر رشک کریں گے. تو بھائی پھر پاپی لوگ کون ہوتے ہیں؟ حسینوں کا پاپڑ تو کھا رہا ہے ظالم، اب کیا پاپی وہ رہے گا؟ کہا نہیں، استغفر اللہ، بس مجال نہیں ہے، ہم نہ کبھی ملتے ہیں نہ وہ کرتے ہیں، اس نے دستانے بھی پہن لی ہیں اور یہ بھی ہے وہ بھی ہے، اب اس کا نام پھر کیا ہو گیا؟ شرعی عشق. اب شرعی عشق شروع ہو گیا، دونوں شریعت و سنت کے پابند. اب حدیث شریف اس کو بھیج رہے ہیں، قرآن پاک اس کو کی آیتیں اس کو. ہاں دیکھو ایک مسئلہ ہے، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ موبائل میں گھنٹی کی جگہ پر تلاوت، نعت شریف یا بیان وغیرہ لگانا ایک مسئلہ، تو یہ درست نہیں ہے، نہیں لگانا چاہیے، بے ادبی ہے سخت، کیونکہ آیت ابھی مکمل ہوتی نہیں ہے، بیچ میں روک دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کیا ہے. اسی طرح سے جو موبائل جب ہم کسی کو کر رہے ہیں تو اکثر اس کے تلاوت یا کوئی نعت کچھ چل رہی ہوتی ہے یا کچھ اور بھی چل رہا ہوتا ہے، شروع میں تو لگاتے تلاوت اور بعد میں وہ پیسے نہ دو تو وہ گانے سے تبدیل ہو جاتی ہے، یا بعض لوگ گانا ہی لگاتے. تو ایسے کئی لوگ سمجھاتے کہ دیکھو بھائی، پہلی بات تو یہ کہ وہ تلاوت، اس میں بھی تلاوت نہیں لگانی چاہیے اور نعت وغیرہ، اور اگر گانا لگایا تو اس کا تو عجیب معاملہ ہے، تم سن نہیں رہے، اگلا سن رہا ہے، اس کو گناہ مل رہا ہے اور لگانے والے کو گناہ مل رہا ہے، یعنی اس کو مفت میں گناہ مل رہا ہے، حالانکہ سن نہیں رہا وہ، کیونکہ جو فون کرتا ہے وہ سنتا ہے، جس کے موبائل پر فون کرو وہ نہیں سنتا، جو فون کرے وہ سنتا ہے، یہ بھی گناہ. اس لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے الارم بھی آئے تلاوت یا نا شریف کے طور پہ، الارم کے طور پہ بھی نہیں لگانا چاہیے، نہ گھنٹی کے طور پہ نہ سادی بس گھنٹی رکھے بھائی، سیدھی سیدھی بات ہے. ان چیزوں کے لیے اہتمام سے سننا، اہتمام سے نعت شریف سننا چاہیے. تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ گناہ تو دور ہو گیا، ہم تو دور ہو گئے، گناہ نہیں چھوڑا. اس بار میرے شیخ نے ایک واقعہ اور بھی سنایا، فرمایا کہ سیلاب ہو رہا تھا ندی کے اندر، تو ایک نہر میں تھی اور سیلاب، دو دوست جا رہے تھے، تو اس سیلاب میں ایک ریچھ بہتا ہوا جا رہا تھا. ایک دوست نے اچانک نظر پڑی، اس نے کہا وہ دیکھ فورن کا کمبل بہتا، امپورٹڈ کمبل بہتا جا رہا ہے. اس نے کہا دیکھ یار ہم لوگ تو غریب آدمی ہیں، کمبل ہے نہیں، سردی کا زمانہ آنے والا ہے، مجھے تیرنا آتا نہیں ہے، تجھے آتا ہے، جا کمبل لیا. اس نے کہا یار یہ بات تو ٹھیک ہے، چھلانگ ماری نہر میں. اب وہ جو ریش، اب وہ گیا اس نے جا کر کمبل پہ ہاتھ ڈالا، ریش سمجھا، میرے مرشد نے سنایا یہ واقعہ، ریش نے کہا لو جی میرا بھی بھائی آ گیا، اس نے بھی ہاتھ ڈال دیا. اب اس کے بعد اب وہ کم، اب ریش تھا، اب اس کو سمجھ نہیں آیا، تو اس نے کمبل پکڑے، اب وہ کمبل نہیں وہ ہاتھی میں نہ ہے. تب وہ جو دوسرا دوست جو کنارے کھڑا تھا اس نے کہا بھائی کیوں اتنی دیر لگا رہے، کمبل جلدی لا. اس نے کہا یار لایا نہیں جا رہا. اس نے کہا بھائی سورج ڈوب رہا جلدی کر. اس نے کہا کوشش تو کر رہا ہوں لیکن قابو نہیں آ رہا. اس نے کہا اچھا یار قابو نہیں آ رہا تو چھوڑ اس کمبل کو، رہنے دے، جلدی تو آ جاتے، سورج ڈوب جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا اور مصیبت، ہمارا سفر بھی باقی ہے. اس نے کہا میں تو کمبل کو چھوڑ رہا ہوں لیکن کمبل مجھ کو نہیں چھوڑ رہا. اس لیے موبائل کا جب ہو تو موبائل، جن موبائل سے اب رابطہ ختم کرنا ہے تو کیا کرے، سم بدلے بالکل. ایک صاحب نے کو مشورہ دیا، انہوں نے بہت اچھا کام کیا، سم بدل کر اپنی معشوقہ کو میسج کیا، میں نے سم بدل لی ہے، اب خبردار جو میسج کیا. سبحان اللہ، میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کی تو جان چھوٹ گئی، ایسے بھی عقل مند لوگ ہیں دنیا میں. میرے پیارے دوستو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ کیا عجیب بات کہ اللہ گناہ کو ہم سے، ہم کو گناہ سے دور کر دیجئے تاکہ دونوں مل نہ سکے. اور میرے مرشد نے اس کو یوں سمجھایا کہ دیکھو یہ جو اٹھنی ہے نا، اب میگنیٹ ہے، اب وہ اٹھنی جب میگنیٹ کی حدود میں، حدود کشش میں آتی ہے تو آ کر میگنیٹ سے چپک جاتی ہے. اور اگر دور بھی ہو، کہہ دیں جی ہم تو دور رہتے ہیں، لیکن اٹھنی کی جو وہ میگنیٹ کی جو حدود کشش میں ہے، مان لو چپکتی تو نہیں ہے لیکن کیا ہوتا ہے، کھیل کھیلتے ہیں، ایسے ایسے کرو تو اٹھنی بھی یوں ہوتی ہے، یوں کرو اٹھنی بھی یوں ناچتی بھی آئے گی. کہتے ہیں یوں یوں ناچتے ہیں تو اٹھنی ناچنا شروع کر دیتی ہے. دادا میرے مرشد نے فرمایا کہ ان گناہوں سے دوری کا طریقہ یہ ہے کہ ان حسینوں کے دائرہ حسن کی، حسن کی جو کشش کا دائرہ ہے اس سے دور رہو، ورنہ حسین وہاں کودیں گے تم وہاں ناچو گے. دور تو رہو، کیا مطلب کہ اپنی آنکھ سے بھی ان کو نہ دیکھو، جسم بھی دور کرو، آنکھ بھی دور کرو، اور اپنے دل کو بھی ان سے دور کرو. ورنہ اگر، یاد رکھنا، اگر ان کے دائرہ کشش کے اندر رہے، حسن کی دائرہ کشش میں رہے تو بچ نہیں سکو گے. ایک دن ابھی دور ہو پھر وہی ہوگا، پھر جا کے چپک جاؤ گے، نہ کوئی حرکت کر ڈالو گے. لہذا اگر تنہائی ہو فوراً بھاگ جاؤ. ساؤتھ افریقہ میں میرے مرشد تشریف لے گئے تو وہاں حضرت نے تقریر فرمائی کہ بھائی دیکھو، کیونکہ وہاں پر ماسی رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، وہ بالکل برداشت کرتے نہیں ہیں. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جب بیوی میکے جائے تو اپنی بیوی کے ذریعے سے ماسی سے کہلوا دو کہ جب تک اتنے دن تک تم بھی مت آنا. تو ایک مولوی صاحب کہنے لگے حضرت اس میں کیا حرج ہے، ہم گھر کے باہر بیٹھ جائیں گے، وہ صاف کام کر لے گی، صفائی ہو جائے گی. حضرت نے فرمایا کہ اس میں ابھی بھی صفائی باقی ہے، اس میں بھی ابھی نفس کی صفائی باقی ہے، جو آپ کو باہر بٹھائے گا وہ اندر بھی پہنچا دے گا اور پھر صفائی دکھا دے گا. اسے فرمایا کہ ہرگز رستے بند کرو، نفس کے رستے آسان ڈھیلے کرنے سے کام نہیں چلتا، بلکہ جب تک نفس کے رستے بند نہ کیے جائے حرام کے تو اس کا کام نہیں بنتا.
اس لیے فرمایا کہ بالکل چھٹی کرو تاکہ نفس کو ذرہ برابر بھی نہ رہے. جو تمہیں باہر بٹھائے گا حضرت نے فرمایا وہ اندر بھی پہنچا دے گا کہ چلو جلد آ کر ذرا پانی تو پی لیں, ذرا دیکھے تو کام کیا کر رہی ہے, کہاں کر رہی ہے, کیسے کر رہی ہے, ٹھیک کیا کہ نہیں کیا, خود اپنی نگرانی میں کروائیں گے. تو نگرانی کراتے کراتے فرمایا کہ پھر یاد رکھنا بچ نہیں سکو گے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ ہم کو اور ہمارے گناہوں کو ہم سے دور فرما, تو ضرور اس میں کوئی باراز ہے. اگر یاد رکھنا کہ گناہوں کی قربت اختیار کی, اپنے تقوی پر ناز نہ کرنا, اپنے علم پر ناز نہ کرنا, اور بڑھاپے پہ بھی ناز نہ کرنا. حکیم الامت تو فرماتے ہیں کہ بڈھے کو تو ہرگز اپنے نفس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے, جوان کے لیے تو فرماتے ہیں پھر بھی گنجائش ہے, بڈھے کے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. کیونکہ حضرت کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ پرانے زمانے میں کہ لوگ اپنی جوان بیٹیوں کو بڈھوں کے حوالے کرتے تھے کہ بھائی آپ جا رہے ہیں ذرا ہماری بیٹی کو بھی وہاں پہنچا دے. تو آج کل بھی یہ ہوتا ہے, اچھے بھلے صاحب ہمارے ملک کے ایک علاقے سے, یعنی اور عجیب حیرت کی بات ہوئی کہ عالم اپنے چچا زاد بھائی سے کہا کہ بھائی میری بیوی کو بھی لیتے ہوئے آ جانا, اور سفر 24-25 گھنٹے 28-30 گھنٹے کا سفر. اللہ اکبر, میں حیران ہو گیا کہ کیا عقل ہے, جب اتنا سفر ہوگا میرے دوستو تو کیا عالم ہوگا, پھر منہ کالا نہیں ہوگا, پھر واقعات نہیں ہوں گے. یہ بے پردگی اور اتنی قربت بس ہے, بس میں تو کوئی اور واسطہ ہی نہیں ہے. پھر ایک تو عالم یہ ہے کہ دیکھنے سے اتنے فتنے ہوتے ہیں, دیکھنے کے فتنے کم نہیں ہیں, جہاں اتنا بالکل ٹچ اور مل کر بیٹھ رہے ہیں, کیا عالم ہوگا, کیسے بچ سکتے ہیں. لہذا ہمارے پاکستان کے ایک علاقے کے اندر ایسے ہی اچھے بھلے دیندار آدمی, شرعی پردہ نہ کرنا, ان کا ایک رشتہ دار آتا جاتا تھا, لگ گئی بیوی سے. اس خبیث نے اور کیا حرکت کی, جب یہ حرکت کی موبائل پہ مووی بنوا لی, اور پھر وہ مووی پورے علاقے میں جاری ہو گئی. آپ تصور کریں کیا عالم ہوگا, خودکشی نہیں کرے گا انسان. تو بے پردگی اتنی خطرناک چیز ہے. تو حکیم الامت نے فرمایا کہ ہرگز بڈھوں کے حوالے نہ کرنا, سمجھایا, فرمایا اس سے بہتر ہے تم جوان کے حوالے کر دو. سمجھانے کے لیے فرمایا, یہ مطلب نہیں کہ کر دے, یہ بات سمجھانے کے لیے. ایک جب تعارف کرایا جاتا ہے, موازنہ کیا جاتا ہے, تو ایک بات کو سمجھانے کے لیے بعض مرتبہ ایسی باتیں بھی کی جاتی ہیں, لیکن اس سے بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے بھی حوالے نہ کرنا. حضرت نے فرمایا کیوں, فرمایا بات یہ ہے کہ چلو مان لو بڈھے کو شہوت تو نہیں ہوگی, لیکن اگر ہوگی نا, ہو جائے گی تو اترے گی نہیں, کیونکہ بریک شو تو کمزور ہے. میرے مرشد نے اس کو یوں سمجھایا کہ بات یہ ہے کہ بڈھی گاڑی کے بریک جو ہے وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں, بریک مارتے مارتے بھی 2-3 فٹ آگے بڑھ جاتی ہے. عجیب مثال سے سمجھایا حضرت نے, سبحان اللہ, کہ بریک مارتے مارتے بھی ہاں کہ 2-3 فٹ آگے بڑھ جائے گی, ہاں بڈھا بریک لگاتے لگاتے بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ پھیر ہی دے گا. اور فرمایا کہ جوان جو ہے اس کی بریک ڈسک بریک کی طرح ہے, آج گیا ہے ڈسک بریک, جہاں مارو وہیں لگ جاتی ہے, بالکل جام ہو جاتی ہے. تو جوان کی کیوں, کیونکہ بڑھاپا ہے, اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں, انسان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی, یہ ایک فطری بات ہے بھائی. اور اس دور سے ہمیں بھی گزرنا پڑے گا, زندگی ہوگی تو جب اس دور میں آئیں گے تو یہ سب پالا پڑے گا ہر ایک کو. لہذا بڈھوں کی توہین مقصد نہیں ہے, یہ ایک فطری چیز پیش کی جا رہی ہے جو حقیقت ہے, اور جب ہم اس دور میں آئیں گے ہمیں بھی اس سے پالا پڑے گا. یہ نہ سوچے کہ چلو بڑھاپے میں ہم ٹرائی کر کے دیکھیں گے, دیکھتے کہ کتنے فٹ آگے بڑھتی ہے. اور جوان کا فرمایا کہ چونکہ ارادے اور اعصاب مضبوط ہوتے ہیں, جہاں بریک مارے گا وہیں لگ جائے گا, اس لیے حکیم الامت نے فرمایا. تو کیا فرمایا, کہ گناہوں کو دور رہے, کیونکہ جو آدمی گناہ کے اسباب کے قریب بھی رہے گا یہ گناہ سے بچ نہیں سکے گا. فرمایا کہ جو لوگ امریکہ وغیرہ چلے گئے, ایک بزرگ کے خلیفہ تہجد گزار حضرت کا سفر ہوا امریکہ کا, وہ حضرت سے آ کر ملے, پھر انہوں نے کہا حضرت مجھے تنہائی چاہیے, تنہائی دی, تنہائی. حضرت نے یہ مضمون پیش کیے. تنہائی ہوئی تو رونے لگے, کیا حال ہوا؟ روتے روتے برا حال. کہا حضرت بس کیا کروں میں, یہاں آ کر بس کیا, اور عالم یہ ہے کہ میرا پوتا انگریز لڑکیوں کو گھر میں لاتا ہے اور ہل ہلا گلا سنتے نہیں ہیں, اور میری پوتی ایک انگریز کے ساتھ رہ رہی ہے بغیر شادی کے. پر مرشد نے فرمایا کہ دیکھو یہ عالم کہ جس کی تم لیت کو چاٹنے کے لیے جا رہے ہو وہاں کیا ہوتا ہے یہ مت سمجھنا, جی ہم تو دیندار ہیں. فرمایا ٹھیک ہے تم بچ جاؤ گے, اپنی اولاد کے کیا کرو گے, کہاں تک اولاد کو بچاؤ گے؟ ان کے اسکولوں میں تم پڑھا رہے ہو, ان کے معاشرے سوسائٹی میں وہ رہ رہے ہیں, تو یہی سب سیکھیں گے. اور یہی ہوا. ایک پنجاب کا ایک عجیب بات یاد آئی. ایک پنجاب کا خاندان رہتا ہے نا وہاں پر, یہ سچا واقعہ ہے. تو ماں نے بیٹی سے کچھ کہا, اس نے فوراً ان کا ایک خاص نمبر ہوتا ہے اس پر ڈائل کیا اور پولیس والے آ گئے. یعنی عجیب معاملہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کو, ماں اپنی بیٹی کو کچھ کہہ نہیں سکتے. تو آئے, اب وہ ماں پریشان ہو گئی, اس نے جلدی سے معافی وافی کرا کے بیٹی کے, اچھا بھائی معافی ختم ہو گئی. اب ماں نے کہا اس کو چھوڑنا نہیں ہے, لیکن سی پنجاون اس نے جو ہے خیر کچھ پلان بنا اور اس کو اس سے سفر ہوا. پاکستان کے سفر کا ارادہ, پاکستان اترے ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی پھینٹی شروع کر دی. انہوں نے بلا اب اس کو بے لوگ خاندان والے جمع کہ بھائی کیا چکر ہے, کیوں مار؟ نہیں میں انہوں نہیں چھڑنا ہے, تیری ہے تیری, اب فون کر بلا اس کو. تو یہ عالم ہے کہ یعنی اگر کوئی غیر اخلاقی حرکت اولاد کرے, غیر اخلاقی حرکت, تو باپ ماں باپ بول نہیں سکتے, ایسا عالم ہے. اور پھر دینی ماحول نہیں ہے. عالم یہ ہے, میں سچ عرض کرتا ہوں, عالم یہ ہے کہ ہمارے کراچی سے ہٹ کر آپ جائیں, جو کراچی میں اللہ تعالیٰ نے دین کی نعمت رکھی ہے, واللہ ایسی نعمت آپ کو اور جگہ نہیں ملے گی. اور اس طرح کی یہ جو مجلسیں ہیں پاکستان میں, یہ مجلسیں ملیں گی, لیکن پاکستان سے ہٹ کر عرب ممالک میں ایسی مجلسیں نہیں ملیں گی, سعودی عرب میں نہیں ملیں گی آپ کو, مکہ شریف مدینہ شریف میں نہیں ملیں گی جناب, کہ اس طرح سے ایک دین سکھائیں اور اس طرح سے دین سیکھے. اتنے کھلم کھلا ہر بات آپ کہہ سکتے ہیں, ہر موضوع پہ بات کر سکتے ہیں, ہر چیز کو پیش کر سکتے ہیں. الحمدللہ یہ پاکستان میں نعمت, اور اس سے بڑھ کر کراچی میں یہ نعمت ہے میرے دوست. ورنہ شہر ملک میں جائے واللہ لوگ ان باتوں کے لیے ترستے ہیں. سفر جب ہوتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ باتیں تو ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں, ہمیں کوئی بتاتا نہیں, ہمیں اس کی ضرورت ہے, دل جل رہے ہیں, عشق بازی اور یہ چکر, گناہوں میں ڈوبے ہیں. کہا جو ہے فضائل اور عبادات اور اعمال میں لگا رہا ہے, لیکن گناہ سے بچنے کی تلقین نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا, تو میرے دوستو جب گناہ کے اسباب کے قریب رہے گا بچ نہیں سکے گا. اس لیے فرمایا کہ اگر اسکول کالج اسکول گرلز اسکول گرلز اسکول کالج کے قریب گھر لیا تو فرمایا کہ تم تو بچ جاؤ گے مان لو, لیکن اپنی اولاد کو بچا نہیں سکو گے. اس لیے حدیث شریف میں آیا الجار ثم الدار, پہلے پڑوسی دیکھو پھر گھر بناؤ. الجار ثم الدار, پہلے پڑوسی دیکھو پھر گھر بناؤ. لہذا ایک واقعہ سنا کے ختم کر دوں اس پڑوسی والی بات پر. غالباً عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. ان کا ایک پڑوسی مکان بیچ رہا تھا, تو اس نے مکان کی قیمت اگر 2 لاکھ تھی تو اس نے 4 لاکھ رکھے. تو خریدار نے کہا بھائی اس کی قیمت مارکیٹ ویلیو 2 لاکھ چل رہی ہے, تم 4 لاکھ کیوں مانگتے ہو؟ اس نے کہا کہ بات یہ 2 لاکھ تو مکان کی قیمت کے مانگ رہا ہوں اور 2 لاکھ پڑوس کے دے مانگ رہا ہوں, کہ ایسا پڑوس تمہیں نہیں ملے گا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ, محدث کبیر, محدث عظیم, فقیہ وقت, مجاہد اعظم, مجاہد تھے, فقیہ تھے, محدث تھے, عابد تھے, کمالات کے حامل ماشاءاللہ. فرمایا کہ کیا اس شخص نے کیا کہا, 2 لاکھ تو مانگ رہا ہوں مکان کے اور 2 لاکھ مانگ رہا ہوں اس پڑوس کے. تو پتہ یہ چلا حدیث شریف میں فرمایا کہ گھر بنانے سے پہلے پڑوسی کو دیکھو. الجار ثم الدار, پہلے پڑوسی کو دیکھو پھر گھر بناؤ, کیوں؟ اس کے اثرات ہوتے ہیں.
دادا میرے مرشد نے فرمایا کہ گناہوں کے اسباب سے دور رہو، جب دور ہوگے تبھی گناہ سے بچ سکو گے، ورنہ اگر، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق ہے کہ گناہوں سے دور رہنا، تو فرمایا کہ پھر امتی کو کتنا اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں پر کو معاف بھی فرمائے، ہمارے دلوں کو پاک صاف اجلا فرمائے، اور ایسا پاک صاف کہ جیسے کہ سفید کپڑا ہوتا ہے، دھلا دھلایا کپڑا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ایک اشاریہ پتہ چلے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے گناہوں کو ہم سے، ہم کو گناہوں سے اپنے کرم سے دور بھی فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یا اللہ تعالیٰ معاف فرما، اللہ رحمۃ